الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، عبد الخاصم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات یہ اشرا سولہ سال تک مولانا ابو طالب صاحب قبلہ نے پڑھا ہے. سال گزشتہ انہوں نے مجھ سے خواہش کی اور عابد بھائی نے بھی یہ خواہش کی کہ ایک سال کے لیے میں یہ اشرا پڑھوں، لیکن اس سال بھی خود مولانا ابو طالب صاحب نے اور پھر عابد بھائی نے خواہش کی کہ ایک اور سال آپ اس اشرے کو پڑھیں. انہی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں اس سلسلے کو شروع کر رہا ہوں. عنوان سلسلے کا: انسانی ترقی میں دین کا کردار ہے. ایام عزا، محرم کے چاند کو دیکھنے کے بعد شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ مجالس ذکر حسین کو آگے بڑھانے کے لیے اور امام کے میسج کو دنیا تک پہنچانے کے لیے برگزار کرتے ہیں. حسین کی شہادت ایک آفاقی شہادت تھی، اس کے اصول الہی اصول تھے، اور حسین اپنی شہادت سے وہ سلسلہ جو آدم سے شروع ہو کر خاتم تک ختم ہوا تھا، نبوت کے سلسلے کو امامت کی کڑی سے جوڑ کر آگے بڑھا رہے تھے جو تا قیامت باقی رہے گا. مہم یہ ہے کہ وہ اصول کیا ہیں جس پر یہ قربانیاں دی جاتی ہیں. اگر ہمارا ذہن ان اصولوں سے دور ہو جاتا ہے، ان پرنسپل سے دور ہو جاتا ہے کہ جن پرنسپلز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قربانیاں دی گئی ہیں، تو کبھی کبھی قربانی کی شدت اور حدت میں ہم وہ پیام پشت سر رکھ دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شہادت کے واقعے کو فقط شہادت کی حد تک سمجھنا چاہیے، پیام اس کا تابع ہے. ائمہ کے لیے یہ بات الٹی تھی، وہ یہ کرتے تھے کہ ان کے لیے پیام مہم ہوتا تھا، شہادت پیام کی بقا کے لیے دیتے تھے، لوگوں کے ایمان کی بقا کے لیے دیتے تھے، وہ اپنے نام کی بقا پر شہید نہیں ہوئے. ان کی آرزو یہ نہیں تھی کہ ہمارے اصول ختم ہو جائیں اور ہمارے نام باقی رہ جائیں. ان کی آرزو یہ نہیں تھی کہ ہمارے اصول ختم ہو جائیں اور ہمارے نام باقی رہ جائیں، کیونکہ اصول کو سمجھنے میں زحمت کرنی پڑتی ہے، اصول کو اپنانے میں مشقت کرنی پڑتی ہے، نام لینا آسان ہوتا ہے، خصوصاً ایسے زمانے میں جہاں پر نام لینے پر آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے. ایک زمانہ ضرور تھا کہ حسین کا نام لینا بھی مشکل تھا. اس دور میں جو لوگ نام لیتے تھے وہ اصول پر فدا ہونے کے لیے نام لیتے تھے، وہ اصول پر فدا ہونے کے لیے نام لیتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ جس طریقے سے امام حسین نے اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کیا، ان کے نام کو لے کر ان کے اصولوں کو برملا کر کر لوگوں پر ان کی حقیقت عیاں کر کر اگر اس کام کے کرنے میں ان کو بھی قتل کر دیا جائے تو وہ راضی تھے. وہاں پر بھی نام حسین لینا مقصد حسین کو آگے بڑھانا تھا، کیونکہ نام حسین اور مقصد حسین الگ نہیں ہو سکتا. حسین ایک فرد کا نام نہیں ہے، حسین ایک فکر کا نام بن چکے ہیں. اگر حسین ایک فکر کا نام نہ ہوتے تو شہادت حسین سے حسین کا تذکرہ رہ جاتا، حسین کے اصول باقی نہ رہے. جب شہادت حسین واقع ہوئی اسی وقت وہ اصول اور جلا ہو گئے، ان کا رنگ سرخ ہو گیا، ان کا رنگ سرخ ہو گیا، اور لال رنگ میں رنگی ہوئی چیز آسانی سے دکھتی ہے. اللہ پر ایمان لانے کو حسین نے لال رنگ سے رقم کر دیا، اللہ پر ایمان لانے کی اہمیت کو اس درجے پر لے گئے کہ جہاں پر سمجھ میں آنے لگا کہ ایمان ہوتی کیا چیز ہے. بہت آسان ہے انسان کے لیے خود اکیلا شہید ہو جائے، بہت مشکل ہے اپنے پہلے اپنے بچوں کو، کم عمر کم سن بھتیجوں کو، کم عمر کم سن بھائیوں کو، دوستوں کو، احباب کو سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھنا اور اس کے بعد بھی ماتے پر شکن نہ آئے. یہ حسین کا کمال ہے. یہ ایام ہم اس حسین کی یاد میں مناتے ہیں کہ جس نے یہ سب کارنامہ کر کر تا قیامت مومنوں پر احسان کیا ہے اور ایمان تلاش کرنے والوں کے لیے مصباح الہدا بن گئے. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات کی روایت اسی بنیاد پر ہے، چراغ ہدایت بن گئے حسین. حسین چراغ ہدایت بن گئے، سفینہ بن گئے نجات کا. یہ کیا ضروری ہے کہ اصول انسانوں کے عمل سے جڑ کر زندہ ہوتے ہیں. یہ کیا ضروری ہے کہ اصول انسانوں کے عمل سے جڑ کر زندہ ہوتے ہیں. آپ اگر تاریخ پیغمبر اٹھا لیں، انبیاء کی تاریخ اٹھا لیں، تو آپ دیکھیں گے جب جب اصول آئے اس پر عمل کرنے والے کے ساتھ آئے. دین کی تعلیم کا طریقہ یہ رہا ہے کہ دین نمونوں کو پیش کر کر آگے بڑھتا ہے. جب کوئی خیال کوئی تصور دین کا پیش ہوتا ہے تو اس کا پیش کرنے والا ماڈل سامنے ہوتا ہے. تاریخ میں یہ انبیاء نے کیا، تاریخ میں یہ ائمہ نے کیا. جب دور رسول آیا اور دین اپنی انتہا پر پہنچ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم کی بات پوری ہو گئی، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کامل ماڈل پیش ہونے ضروری تھے. ایسے ماڈل پیش ہونے ضروری تھے کہ ان کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد اب کوئی نئی شریعت نیا دین آنے والا نہیں تھا. یہ دین اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، رسول خاتم النبیین بن کر آ چکے تھے. اس کے بعد جو لوگ دین کو پیش کرنے والے تھے ان کا مرتبہ اس آدم سے خاتم کے سلسلے کو احاطہ کرنے کے بعد سلسلہ وہ شروع ہوتا ہے. اسی عنوان سے ہم اپنے ائمہ کو دین کا پاسبان، نگہبان اور دین کا حفاظت کرنے والے کے ساتھ دین کو پیش کرنے والا سمجھتے ہیں. یوں سمجھتے ہیں، وہی روایت کے مطابق، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ والعترۃ اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تزلوا ابدا. اگر تم یہ دونوں سے، قرآن اور میرے اہل بیت سے متمسک ہو جاؤ گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے اور یہ مجھ کو ملیں گے حوض کوثر پر اور کبھی جدا نہیں ہوں گے. لن یفترقا. یہ بنیاد کے اوپر رسول نے ہمارے لیے ایک کتاب پیش کی اور اس کے بعد سنت. نہیں، سنت اور کتاب ایک ہی رنگ میں ہیں. جو جو رسول کرتے تھے وہ کتاب کہتی تھی اور رسول کی سنت اور کتاب ایک رنگ میں ہوتے تھے. عملی ماڈل کی ضرورت تھی, عملی ماڈل کی ضرورت تھی. اگر عملی ماڈل نہیں ہوتا تو قرآن کی آیتیں وہی معنی میں سمجھی جاتی کہ جو اس زمانے کے حکام ان کو معنی دیتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ دورے حسین میں وہ معنی الگ ہو گئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی الگ ہو چکے تھے. وہ رحمان کے نام پر ظلم کیا جاتا تھا لیکن لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا استعمال کیا جاتا تھا. یوتل ملک میشا کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جس کے ہاتھ میں طاقت آ گئی اس کا ملک یوں کہ اللہ نے دیا ہے. یہ کیسا ہو گیا؟ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ظالمین کو میں مدد نہیں کرتا, پسند نہیں کرتا. تو اللہ جب کہہ رہا ہے میں ملک جسے چاہتا دیتا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو پاس ملک ہے وہ حق پر ہے. آیات قرآنی کے معنی اور مفہوم بدل دیے جا رہے تھے. اگر یہ ہستیاں نہیں ہوتی, اگر یہ ہستیاں نہیں ہوتی تو دین کی جو زندہ حقیقت ہے وہ بدترین ظلم کی شکل اختیار کر لیتی اور لوگ اسی کو رسول کا دین سمجھتے, جیسا کہ آج کے دور میں سمجھا جا رہا ہے. قتل کو جہاد کا نام دے دیا جا رہا ہے, کمزوروں کو قتل کرنے کو دینی رکن سمجھا جا رہا ہے, نہتے لوگوں کو مارنا دین کا حصہ سمجھا جا رہا ہے. یہ آیا رسول کا دین ہے جو رحمت للعالمین ہے؟ کیوں؟ انٹرپریٹیشن کرنے والے اپنی ہوائے نفس کی بنیاد پر جب انٹرپریٹ کرتے ہیں, جب انالائز کرتے ہیں, تو قرآن کی آیتیں ان کی نفوس کی تابع ہو کر ان کے نفوس کی کیفیت کو آشکارا کرتی ہیں. اس کے اندر کوئی ہدایت کا عنصر ایلیمنٹ باقی نہیں رہتا, ہدایت ختم ہو جاتی ہے. ان باتیں وہی قرآن کی ہوتی ہیں, آیتیں وہی قرآن کی پیش کی جاتی ہیں. اب ہم کو سمجھنا پڑتا ہے کہ رول امام کیا ہے. امام وہ مرکز ہے کہ اگر اس مرکز سے انسان کا ذہن ہٹ جائے تو اس کا تصور توحید کا بھی ناقص ہونے لگے گا, اس کا تصور توحید کا بھی ناقص ہونے لگے گا. تو ویسے امام کی یہ عظیم شہادت کو ہم یہاں پر منانے کے لیے محرم میں جمع ہوتے ہیں, مجالس برگزار کرتے ہیں, مصائب پڑھتے ہیں. یہ ہماری حیات کے لیے بے انتہا ہاں ضروری اس لیے ہے کہ اگر وہ سلسلہ نہیں باقی رہتا تو وہ ہدایت کا سلسلہ کب کا ختم ہو جاتا اور باطل حق کے روپ میں اتنا واضح ہو کر نظر آتا کہ کسی کو شائبہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ حق ہے یا باطل. شیطان کا کام پورا ہو جاتا, اس کا تو کام ہے کہ بری چیزوں کو بہتر بنا کر, مزین کر کر, رنگین بنا کر ہم تک پیش کرے اور ایسے ظاہر کرے کہ یہ حق ہیں اور باطل نہیں ہیں. آئمہ کا کام اس کا برعکس ہوتا ہے, وہ حق اور باطل کو جدا کرتے ہیں اور باطل کو باطل اور حق کو حق صاف کر کر پیش کرتے ہیں. خط تبین الرشد من الغی کی آیت کے مصداق ہوتے ہیں. یقیناً یقیناً گمراہی اور حق الگ الگ کر دیے گئے. یہ کام دیکھنے کو بڑے آسان نظر آتے ہیں, اجتماع میں کرنا بے انتہا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ یہ میرا عنوان ہے. صلوات بھیجیں برحمد والے محمد. انسانی ترقی میں دین کا کردار, ہم یہ عنوان اس لیے منتخب کیے ہیں کہ تصور کیا یہ جا رہا ہے کہ دین میں اگر کوئی زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, دین کو سمجھنے کی زیادہ کوشش کرتا ہے, تو شاید اس کی ترقی میں کمی آ جاتی ہے. دین کو اسی حد تک استعمال کیا جانا چاہیے کہ جس طریقے سے ہماری آج کی دنیا کے لیے ضروری ہے. اس سے زیادہ دین کی اہمیت نہیں ہے. جیسے گرمیوں میں زیادہ گرم کپڑے نہیں پہنتے, سردیوں میں کچھ اور گرم کپڑے پہن لیتے ہیں. دین کو بھی موسم کے حساب سے سمجھنا چاہیے. حالات اگر دین کے اصول پر چلنے کے ہیں تو چلیں, نہیں تو ہلکے ہلکے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیں اور دین کے بتلائے ہوئے طریقوں کو ہلکے ہلکے کنار کرتے جائیں. اس سے کچھ نہیں ہوتا. ہوتا یا نہیں ہوتا, یہ پوری ہماری نو مجالس کا جو سلسلہ ہے اسی پر بحث ہے کہ ہم اگر دین کو پک اینڈ چوز کریں گے, یہ رکھیں گے وہ چھوڑیں گے, وہ چھوڑیں گے یہ رکھیں گے, اور زمانہ طے کرے گا کہ ہمارا دین کیا ہوگا. آیت کہہ رہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین کامل کیا. وہ اتممت علیکم من نعمتی, میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کی. وہ رضیت لکم الاسلام دینا, اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بعنوان دین پسند کر لیا. اب اللہ کی پسند دین ہے, رسول کی بھی پسند نہیں ہے. رسول عبدہ و رسولہ, بندے ہیں اور رسول ہیں. تو جیسے جیسے اللہ نے ان کو دین بتلایا منو ان, بغیر کچھ چیز کم کیے, بغیر کچھ چیز اضافہ کیے, رسول نے اس کو پیش کر دیا. اور رسول کے حقیقی جانشینوں کا بھی یہی طریقہ رہا. امام صادق فرماتے ہیں ہم جو تمہیں کہتے ہیں وہ فقط یا تو قرآن سے کہتے ہیں یا وہ کہ جو رسول نے فرمایا ہے, یا تو قرآن سے کہتے ہیں یا وہ کہ جو رسول نے فرمایا ہے. اپنی طرف سے ہم ایک بھی بات نہیں کرتے, اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ کے حق میں کفر ہو جائے گا. امام کہہ رہے ہیں, امام کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک چیز نہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ ایک چیز کم کر سکتے ہیں. قرآن کی کئی آیتیں اس بات کی گواہ ہیں, اور یہ اس لیے ہے کہ اگر ہم کم اور زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے تو دین کا بیلنس ختم ہو جائے گا. دین کا ڈیزائن ہمارا نہیں ہے, اللہ کا ہے. دین کا ڈیزائن ہمارا نہیں ہے, اللہ کا ہے. اگر ہم اس ڈیزائن میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے تو وہ ڈیزائن کی کون سی چیز کہاں پر ہے وہ ڈیزائن کرنے والے کو معلوم ہے کہ میں نے اسے یہاں رکھا ہے. آپ جب اس کو ایک چیز کو ہٹا دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا آپ کو خود نہیں معلوم. ڈاکٹر کو پتا رہتا ہے کہ اگر میں یہ عضو کو کاٹ دوں انسان زندہ رہ جائے گا, لیکن اس کو یہ 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 چیزوں کی کمی ہوگی, اس کو میں دوا کے ذریعے سے پورا کروں گا. کچھ اعضا ایسے ہیں کہ اس کو نکالا نہیں جا سکتا, کچھ اعضا ایسے ہیں جس کو نکالا جا سکتا ہے یا ان کا کچھ حصہ نکالا جا سکتا ہے. یہ پڑھنے کے نتیجے میں, لکھنے کے نتیجے میں, ہزاروں لوگوں پر تجربہ کرنے کے نتیجے میں اس چیز پر یقین آتا ہے اور اس بنیاد پر وہ عمل کرتا ہے. ٹھیک. اب دین کے بارے میں ہمارے پاس آیا ویسی کیفیت ہے کہ ہم اللہ کے ڈیزائن کو ویسے سمجھتے ہیں, اور جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تمہارے لیے دین تمام کر دیا, کمپلیٹ کر دیا, تو آیا اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی چیز اضافہ اگر کریں یا اگر نکالیں تو کیا پتا کہ وہ پوری عمارت کو لے کے دین کی بیٹھ جائے. ہمیں یقین ہے کہ نہیں بیٹھے گا. ہم ڈاکٹر کی جگہ ہے جہاں پر بدن پہ وہ کہتا ہے کہ اپینڈیسیکٹمی کر دے, اپینڈکس نکال دے, ٹھیک ہے اپینڈیسیکٹمی ہو جاتی ہے, اپینڈکس نکال دی جاتی ہے تو آدمی کی تکلیف کم ہو جاتی ہے, اضافہ آلہ ہے, کچھ نہیں ہوتا. گردہ خراب ہو گیا, دو گردے ہیں, ایک گردہ نکال دے, ایک گردہ کافی ہے انسان کے لیے, چلتا رہے گا. دین کے کون سے حصے میں ہم کمی اور زیادتی کر سکتے ہیں کہ جہاں پر ہم کو یقین ہے کہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہونے والا, جس کا نتیجہ کچھ نہیں ہونے والا. تو ہم اگر چھیڑیں گے تو اپنی مرضی سے چیزوں کو چھیڑیں گے, اور کون سی چیز جا کر کہاں پر تمام ہوگی وہ ہمیں خود نہیں پتا ہوگا. اکثر لوگ جو دین میں گمراہ ہوئے ہیں وہ اسی بنیاد پر کہ کچھ اگر ہم چھیڑ دیں, کچھ اگر ہم تبدیل کر دیں, کچھ ہم اضافہ کر دیں, کچھ ہم لے لیں تو کیا برا ہے. اسی بنیاد پر ائمہ نے اس بات کو بار بار کہا ہے کہ دین گمانوں کا نام نہیں ہے، تصورات کا نام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت کا نام ہے جو پختہ، کامل اور تا قیامت رہنے والی ہے۔ یہ انسان کو وہاں سے دیکھتی ہے کہ جہاں پر انسان ابھی ذکر کرنے کے قابل بھی نہ تھا۔ میری آیت وہیں سے شروع ہو رہی ہے، سورہ انسان جس کو سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، 76واں سورہ ہے قرآن کا، 76، اس کی ابتدائی 3 آیتوں کو میں نے اپنی ان مجالس کے سلسلے کا عنوان بنایا ہے۔ آیتیں بالکل واضح ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر وہ دور نہیں گزرا ہے کہ وہ ایک ذکر کیے جانے کے قابل چیز بھی نہیں تھا؟ وہ ذکر کیے جانے کے قابل چیز بھی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے یقیناً انسان کو مختلف چیزوں سے بنے ہوئے نطفے سے خلق کیا، اسے آزمائیں گے، اس لیے اسے دیکھنے والا، سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ کہاں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے؟ سلسلہ شروع ہے جہاں پر انسان ذکر کے قابل بھی نہیں ہے، کوئی اسے جانتا بھی نہیں، اس کی حقیقت کیا ہے کسی کو پتا ہی نہیں ہے، اس کو بھی پتا نہیں ہے۔ اس کیفیت میں جب نطفے کا ڈیزائن بنایا جا رہا ہے، نطفے کا ڈیزائن بنایا جا رہا ہے، نطفہ یعنی فیٹس، انگریزی میں فیٹس کہتے ہیں، انسان کا جو نطفہ بنتا ہے ماں اور باپ کے ذریعے سے، وہ جو ڈیزائن ہو رہا ہے، آج کی میڈیکل سائنس کے حساب سے اگر اس کی باریکیوں کو دیکھا جائے تو انسان کے بس کی بات یہ نہیں ہے کہ وہ آج اتنی تحقیق کے بعد یہ سمجھ سکے کہ اس کے بعد پیچھے والی چیز کیا ہے۔ سب سے سپیریئر مائکروسکوپس کے باوجود بھی انسانی نطفہ جس طریقے سے بنتا ہے، استعمال کرنے کے باوجود بھی بڑی مائکروسکوپس کو انسان کے نطفے کی پوری تفسیر آج کی میڈیکل سائنس بھی کرنے سے قاصر ہے۔ تو وہ ڈیزائن میں کیا کیا باریکیاں تھیں انسان کی نظر میں، تو وہ ذکر کرنے کے قابل چیز بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو اس شکل سے ڈیزائن کیا۔ وہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے انسان کا، وہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے انسان کا کہ جہاں پر وہ شیئن مذکورہ نہیں تھا اور اللہ نے اس کو ایک نطفے امشاج کے ذریعے سے، مقلوط نسخے کے ذریعے سے، مختلف چیزوں سے بنائے ہوئے نطفے کے ذریعے سے، مختلف چیزوں سے۔ انسان اس دنیا میں آنے والی سب سے آخری مخلوق ہے، انسان کے بعد کوئی نئی مخلوق دنیا میں نہیں آئی۔ ہم جیسے انسانوں کی تاریخ لگ بھگ 50,000 سال پہلے شروع ہوئی، اس سے پہلے کچھ اور قسم کے لوگ تھے۔ روایت میں ہمارے یہاں ملتا ہے کہ لگ بھگ آدم سے پہلے 40 آدم تھے، توجہ کا محتاج، آدم سے پہلے 40 آدم تھے، اور اس کے بعد یہ آدم جو ہمارے جد ہیں وہ بنے، اور آج کی تحقیقات کے حساب سے ہم کو ایسے اسکیلٹن ملتے ہیں کہ جو انسان نما ہے لیکن انسان نہیں ہے، انسان نما ہے انسان نہیں ہے۔ 2,00,000 سال پہلے پرانے کھوپڑی ملتی ہیں، ان کے دانتوں کی شکل، ان کے سر کی شکل، ان کی ہائٹ، یہ وہ ہم سے مختلف ہے۔ اس کے آگے بھی ملتی ہیں 1,00,000 سال پہلے، 60,000-70,000 سال کے بعد ایسے ملنا شروع ہوئے ہیں، بہت ہی نہیں کے برابر جو قریب کہے جا سکتے ہیں۔ 30,000 سال پہلے انسانی آج کی جو شکل ہے ویسے کھوپڑیاں ملتی ہیں۔ انسانی تاریخ کو اگر لے لیں تو 10,000 سال تاریخ جس کو ہم کہیں گے، جہاں سے انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا سمجھ آیا، جہاں پر وہ کچھ نہ کچھ کرنا سمجھ آیا، وہ زمانہ جبکہ وہ زراعت کرنا شروع کیا. تقریباً 10,000 سال پہلے انسان زراعت شروع کیا. 5,000 سال پہلے کانسی یعنی برونز کا استعمال اس نے سیکھا. 3,000 سال پہلے لوہے کا استعمال سیکھا. یہ وہی نطفے والا انسان ہے جس کی ہزاروں ہزاروں سال کے بعد ایک ایک قدم کی ترقی ہوتی جا رہی ہے. ہزاروں ہزاروں سال کے بعد ایک ایک قدم کی ترقی کی جا رہی ہے ہمارے دور میں آنے کے بعد. ہاں ہم دیکھتے ہیں آج سے 50 سال پہلے کی زندگی اور آج کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہو چکا ہے. جس تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ 100 سال میں بھی نہیں آتی تھیں جو 10 سال میں آ رہی ہیں. نتیجے میں ہم ان پوری خوبیوں کے اور پوری کمیوں کے مصداق بنتے جا رہے ہیں. وہ اچھائیاں جو 100 اور 1,000 سال میں ہوئیں آج ان کی سپیڈ 100 گنا ہو گئی، 1,000 گنا ہو گئی. تو وہ جو پورا کاروان انسانوں کا یہاں تک پہنچا اس کی اچھائی اور برائی کے ساتھ، اب جب وہ ملٹیپلائی ہوئی تو فقط اس کی اچھائی ملٹیپلائی نہیں ہو رہی ہے، توجہ کا محتاج ہوں، اس کی فقط اچھائی ملٹیپلائی نہیں ہو رہی ہے، اتنی مدت کی برائی پھر ملٹیپلائی ہو رہی ہے. کیونکہ انسان کچھ اصولوں کو ماننے کے نتیجے میں اچھا ہوا، کچھ اصولوں کو نہیں ماننے کے نتیجے میں برا ہوا. آج کے دور میں بھی وہ بات حقانیت کے ساتھ پوری پوری صحیح ہے. تو آج جب ہمارے پاس ٹیکنالوجی تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہماری صلاحیتیں تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں، تو آیا آج کے زمانے میں وہ اصولوں کو ترک کرنے کا نتیجہ وہی ہوگا یا نہیں ہوگا جو پرانے زمانے میں ہوا تھا؟ آج آپ کی ٹیکنالوجی 100 گنا بڑھ گئی تو اس کا صحیح امپیکٹ بھی 100 گنا بڑھا یا نہیں؟ اور اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کیا جائے گا تو اس کا برا امپیکٹ بھی 100 گنا بڑھے گا کہ نہیں؟ اگر نہیں بڑھے گا تو سوال ہے کہ کیوں نہیں بڑھے گا؟ آپ ہم دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ بڑھ رہا ہے، آپ ہم دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ بڑھ رہا ہے. اگر آپ اچھے ہونا چاہتے ہیں تو آپ کتنے اچھے نہیں ہو سکتے، اور آپ برے ہونا چاہتے ہیں تو آپ کتنے برے کلک آف اے بٹن پہ نہیں ہو سکتے. جو برائیاں لوگوں کو بڑی مشکل سے کرنی پڑتی تھیں آج آپ ایک انٹرنیٹ کے بٹن سے کر سکتے ہیں. اچھائیاں بھی ویسی ہیں، اچھائیاں بھی ویسی ہیں. میرا خطاب عام طور پر جوانوں کے لیے رہتا ہے. بزرگ مجھے ہمت دینے کے لیے، میری ہمت افزائی کے لیے مجالس میں آتے ہیں. جوانوں سے میرا خطاب ہے کہ آج اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں کہ کس طریقے سے دین انسانی ترقی کا ضامن ہے اور دین کو چھوڑنا کس طریقے سے انسانی فنا کا سبب، تب آج کے دور میں جہاں پر اچھائی بھی اتنی تیزی سے کی جا سکتی کہ جتنی برائی کی جا سکتی ہے، تیزی بڑھ گئی ہے. آدمی اگر سائیکل پر جاتا ہے تو 15 سے 20 کلومیٹر کی اس کی رفتار ہوتی ہے، نارمل اپنی معمولی سائیکل، شہر میں چلانے والی سائیکل، ریس والی سائیکل نہیں، 15 سے 20 کلومیٹر. وہی آپ ایک اچھی گاڑی میں جائیے، کھلی اگر سڑک ہو 250 کلومیٹر پہ بھی جا سکتے ہیں. بہت اونچی موٹر سائیکل پر جائیے، ریسنگ بائک پر، تو آپ 250 کلومیٹر پر یہیں کے ہائی ویز پر جا سکتے ہیں. سائیکل پر 15 سے 20 کلومیٹر پہ اگر آدمی کوئی ٹکر لگتی ہے تو گرے گا، بہت بہت ہوگا کہ سر پھوٹے گا یا ہاتھ ٹوٹے گا، بہت بہت 90% ٹائم تو یہ ہوگا کہ اس کے گھٹنے چلے جائیں گے. لیکن 250 کلومیٹر کی رفتار سے اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو فراخ چھوڑ جاتے ہیں. یہ تو بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے. یہ تو فزیکل چیز ہے، یہ تو بدنی چیز ہے، یہ تو بدنی چیز ہے. اب سوال ہوتا ہے روحی چیز، روحی چیز تو ٹکراتی نہیں کسی چیز سے، لیکن تبدیلیاں جب دنیا میں آنے لگی تو 10 سے 15 سے 20 کلومیٹر کی سائیکل کی رفتار ختم ہو کر رفتار 250 کلومیٹر والی نہیں ہو گئی، راکٹ والی ہو گئی ہے. تبدیلیاں اس سپیڈ سے آ رہے ہیں. اب اگر روح صحیح راستے پر راکٹ کی سپیڈ پر جائے اور اگر غلط طریقے پر راکٹ کی سپیڈ پر جائے, اب آپ بولیے کہ کیا ہوگا. بات یہ ہے کہ روح کہاں پر ٹکراتی ہے اور کہاں پر تباہ ہوتی ہے, اس کا اگر اندازہ ہو تو پھر روح کا سفر پلان کیا جا سکتا ہے. جوانوں سے خطاب ہے. لیکن اگر روح کیسے مار کھاتی ہے, روح کیسے خراب ہوتی ہے, روح کیسے تباہ ہوتی ہے اور روح کیسے طاقت پاتی ہے اور بلند ہوتی ہے, اس کا اگر اندازہ ہمارے جوانوں کو نہیں رہے گا تو وہ ٹکرائیں گے. اس کے بعد بھی نہیں پتا چلے گا کہ ہم اپنی روح کو تباہ کر چکے ہیں, اپنی روح کو ہم تباہ کر چکے ہیں. اپنی کیفیت, اپنی قدرت کا اگر اندازہ نہ ہو کہ ہم اچھائی کس درجہ کر سکتے ہیں تو برائی پھر بھی اچھی لگتی ہے کہ جائے گا کیا, چلو یہ برائی کر لیتے ہیں. مگر اچھائی کو اگر غور سے دیکھیں, اچھائی کو اگر غور سے دیکھیں اور اچھائی وہاں نظر آئے تو آدمی برائی کر کر نیچے جانا پسند کرے گا یا اچھائی کر کر اوپر. ہمارے آئمہ گناہ سمجھتے تھے اور گناہ سمجھاتے تھے. گناہ سمجھنا خود ایک بڑی چیز, گناہ سمجھانا ایک امام کا کام. پاک جو ہو جاتے ہیں, پاک جو ہو جاتے ہیں اور جس کو اللہ پاک کر دیتا ہے, ان کی باتوں میں وہ الہی پاکیزگی آتی ہے اور وہیں سے بلندی کا کاروان شروع ہوتا ہے. کیونکہ انسان کو بلند کرنے والی کوئی اور طاقت سوائے اللہ کے نہیں ہے اور گرانے والی بھی کوئی طاقت سوائے اللہ کے نہیں ہے. بلند ہونے کے اصول بنایا ہے, گرنے کے اصول بنایا ہے. یہ اصول بیان کون کرے گا, یہ اصول بیان کون کرے گا؟ ہمارے آئمہ نے اپنی جان دے کر یہ اصول بیان کیے ہیں. خالی بیان نہیں کیا, یہ اصول بیان کرنے کے لیے, یہ اصول پر زندگی گزارنے کے لیے ان کو اپنی جان دینی پڑی. یہ اصولوں پر زندگی گزارنے کے لیے, ان اصولوں پر اگر ہم بھی وہ چیز کو سمجھنا شروع کریں تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں پر ہیں, کہاں تک جا سکتے ہیں, اور اگر ہم وہاں تک جا سکتے ہیں تو کیا بےخوفی ہے کہ وہاں تک نہیں جا کر اپنے آپ کو زمین میں دفنا دیں جو ستاروں تک جا سکتے تھے. جو ستاروں تک جا سکتے تھے وہ زمین میں اپنے آپ کو اگر دفنا دیں تو کیا ہوگا؟ خسران مبین کہتا ہے قرآن, آشکار نقصان, ایسا نقصان کہ جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. مگر یہ ظاہر کب ہوگا؟ دنیا میں سمجھنے والے کو دنیا میں ظاہر ہوتا ہے. قرآن کی آیت ہے, اے رسول ہم نے تمہارے سامنے جو پردے تھے وہ اٹھا لیے اور تم اب گہری نظر سے دیکھ رہے ہو. اب تم بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہو, رسول سے کہا جا رہا ہے. یعنی کچھ اصول تھے جس پر رسول چلے, چلنے کے نتیجے میں ان کی سامنے کے جو پردے ہیں وہ اٹھا دیے گئے اللہ نے اٹھائے. اس کے نتیجے میں رسول کی نظر تیز ہو گئی, رسول قیامت دیکھ رہے تھے. اس سے پہلی والی آیت اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اے رسول, جب انسان کو ایک گواہ اور ایک ہانکنے والا قیامت کے دن ہانکتے ہوئے لے کر جائے گا اور تم یہ دیکھتے ہو اے رسول, کیونکہ ہم نے پردے اٹھا دیے تمہاری آنکھ میں سے. یعنی جس کے آنکھ سے اللہ پردے اٹھاتا ہے اس کو قیامت کا منظر نظر آتا ہے. رسول ہمارے اور آپ کے لیے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ, تمہارے لیے رسول میں بہترین مثال ہے. یہاں پر قرآن رسول کے فضائل بیان نہیں کر رہی ہے, یہاں پر قرآن رسول کے فضائل بیان نہیں کر رہی ہے، بتلایا جا رہا ہے کہ تم بھی اگر کوشش کرو تو تمہارے آنکھوں کے سامنے ہم پردے جو ہیں جیسا رسول کے سامنے سے اٹھا لیے، تمہارے سامنے سے بھی اٹھا لیں گے اور تم قیامت کا منظر دیکھ سکو گے۔ اب بولو، قیامت کا منظر دیکھنے کے بعد جرات گناہ کس کے پاس ہوگی؟ اور کیا اللہ جو رحمان و رحیم ہے ہم سے یہ چیزیں روک لے گا؟ جب وہ اصولوں پر ہم چلیں گے، جن اصولوں پر رسول چل کر اپنے پردے کے بلند ہونے کا سبب بنے، جن اصولوں پر چل کر علی یہ پردوں کے اٹھ جانے کا راستہ پا لیے۔ لو کو شفل قطع، اگر پردہ ہٹا لیا جائے گا تو علی کا یقین نہیں بڑھے گا، علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، یہ مولا کا قول ہے۔ لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر پردے اٹھا لیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ مطلب پردے کس کے لیے، علی کے لیے تھے یا نہیں تھے؟ پردے کا مطلب وہ جو پیچھے کی چیز دیکھنے سے روک دیتا ہے۔ علی کہہ رہے ہیں کہ اگر پردے اٹھا لیے بھی جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، تو علی کے سامنے پردے تھے یا نہیں تھے؟ علی کے سامنے پردے اٹھا لیے گئے تھے، جیسے رسول کے لیے اٹھا لیے گئے تھے۔ قرآن کی آیت ہے، جیسے ان کے لیے اٹھائے گئے ویسے ہمارے لیے بھی ممکن ہے۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ عطا کو روکتا نہیں، عطا کو روکنے والا خود انسان ہوتا ہے جو اللہ کی عطا کو قبول نہیں کرتا۔ قبول نہیں کرنے کا سب سے بڑا کاز جہل ہے، انسان کا جہل ہے، انسان کی فکر کی کوتاہی ہے، انسان کو اپنے آپ میں جو صلاحیت دی گئی ہے اس کا احساس نہیں ہونا ہے۔ یہ انسان معمولی نہیں ہے، یہ انسان معمولی نہیں ہے، یہ انسان وہ ہے کہ جس کو 124,000 پیغمبروں کے ذریعے سے ہدایت پہنچائی گئی ہے۔ پرانے دور میں بھی، ابراہیم کے دور میں بھی ائمہ ہوتے تھے، دوسرے رسولوں کے دور میں بھی ائمہ ہوتے ہیں۔ قرآن کے آیت ہے، رسول کے بعد بھی امام تھے، ہم جسے 12 امام کہتے ہیں، یہ سب کا کام وہی پردے اٹھانے والا کام تھا۔ ہماری نظروں پہ جو پردے آ کے گرتے جاتے ہیں، وہ پردے اٹھانے کا کام انہوں نے کیا، اور جو لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا ان کے سامنے حقیقتاً پردے اٹھ گئے، اور جب پردے اٹھ گئے تو ان کی نظر بھی تیز ہو گئی۔ ان کی جب نظر تیز ہو گئی تو وہ صاف دیکھنے لگے جو ہم آپ نہیں دیکھتے، اور بولنے لگے کہ یہ دیکھو، یہ ایسا ہے، جہاں پر کہا جاتا ہے کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل جیسے ہیں، اس کی بنیاد ہی ہے، پردے اٹھتے ہیں، اٹھائے جا سکتے ہیں۔ رحمت خدا سے گلا نہ کرنا، کیونکہ بار بار اعلان کر رہا ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت پوری چیزوں پر احاطہ کیے ہوئے۔ تم میں کتنا دم ہے یہ بتلاؤ، تم میں کتنا دم ہے یہ بتلاؤ۔ میں اپنے طرف سے رکنے والا نہیں ہوں، میں اپنی طرف سے رکنے والا نہیں ہوں۔ تم میں اگر حوصلہ ہو، تم میں اگر ہمت ہو تو میرا در کھلا ہے۔ پیام حسین اس شکل کا پیام ہے۔ تو کیا کہا آیت میں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه، ہم اس سے آزمائیں گے، یعنی یہ نطفہ جو مختلف چیزوں سے مل کر بنا ہے اس میں اتنی استطاعت ہے کہ اس سے آزمائش لی جائے گی۔ جب یہ ایک انسانی شکل میں آ جائے گا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اسے سمیع بنا دیا، ہم نے اسے بصیر بنا دیا۔ سمیع اور بصیر اللہ کی صفتیں ہیں، اے مالک ہم جیسوں کو کیوں کہ جس کی بصارت ہی بصارت ہے، بصیرت کچھ بھی نہیں ہے، تو کہہ رہا ہے کہ ہم سمیع بھی ہیں ہم بصیر بھی ہیں، تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے وکان اللہ سمیعا بصیرا یہ قرآن میں تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، یہ ہم کو کیوں سمیعاً بصیرا بنا دیا؟ اور اس سے پہلے کہہ دیا کہ نبتلی ہے، ہم اس کی آزمائش کریں گے، یہ کیوں کر دیا؟ سمیع کا مطلب ہے اللہ کو ہم جیسی آنکھیں نہیں ہیں، بدنی آنکھیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ بدن نہیں ہے، لیسا کمثلہ ہی شے، اس کے جیسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، انسانی شکل اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، مادی شکل اس کے لیے ممکن نہیں ہے. سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی عیب اللہ کی ذات میں ممکن نہیں ہے. محدود ہو جانا عیب ہے، کمزوری ہے، محدود ہو جانا کمزوری ہے. اللہ کسی جگہ پر محدود نہیں ہو سکتا، مادی چیزوں کی خصوصیت ہے، اور انسان کا مادی بدن ہے، اس لیے وہ بھی بدنی طور پر محدود ہے، روحی طور پر محدود نہیں ہے. بدن اس کے لیے آلہ بنتا ہے، بدن اس کے لیے آلہ بنتا ہے، جیسا کہ ہتھوڑی ہوتی ہے، اسکرو ڈرائیور ہوتا ہے. کوئی کام آپ کرنا چاہ رہے ہوں تو اس کی ضرورت ہوگی، جہاں پر جس چیز کا استعمال. انسان کے ہاتھ پیر حتیٰ اس کا دماغ آلہ ہے، آلہ ہے جسے روح استعمال کرتی ہے. روح دماغ کو استعمال کرتی ہے کیونکہ دماغ میں حافظے کی قدرت ہے، اس کو فوکس کراتی ہے، آنکھوں سے دیکھتی ہے، دماغ سے سمجھنے کی بھی صلاحیت ہے، وہ سمجھنے کی صلاحیت کو رکھ کر ایک جگہ پر سٹور کر لیتی ہے. آپ جو چاہیں گے وہ سٹور ہوگا، جو آپ نہیں چاہیں گے سٹور نہیں ہوگا. یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کے دماغ کو کس چیز کی عادت دلا رہے ہیں. دماغ آپ کا ہے جیسے ہاتھ آپ کا ہے. دماغ اگر غلط انفارمیشن آپ اس کو فیڈ کریں گے، نتیجے غلط نکالے گا، آپ وہ نتیجے پر عمل کریں گے. قصور اس دماغ کا نہیں ہے، قصور اس انسان کا ہے، اس روح کا ہے کہ جو دماغ میں یہ غلط انفارمیشن ڈال کر اس سے غلط نتیجہ نکالی. شیاطین من الجن والانس کی جو بات قرآن کہہ رہا ہے، انسان شیطان کیوں بن جا رہا ہے؟ دماغ کو صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے. جب دماغ کو صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے تو ہاتھ صحیح استعمال ہوگا؟ ہاتھ صحیح استعمال ہوگا؟ اپنے فائدے کے لیے استعمال ہوگا، مگر فائدہ کون سا فائدہ؟ فائدہ کون سا فائدہ؟ قرآن کہہ رہا ہے من کان یرید ثواب الدنیا عند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا. جو دنیا میں ریوارڈ چاہتا ہے، جو دنیا میں ثواب کا مطلب انگریزی میں اگر ترجمہ کروں ریوارڈ چاہتا ہے، وہ دنیا کا ریوارڈ چاہتا ہے، تو یہ دیکھ لے کہ اللہ کے پاس دنیا کا اور آخرت کا ریوارڈ ہے. تم چاہتے ہو نا دنیا کا ریوارڈ، کون نہیں چاہتا دنیا کا ریوارڈ؟ اللہ کہہ رہا ہے تم دنیا کا ریوارڈ چاہتے ہو، ہاں میرے پاس دنیا اور آخرت کا ریوارڈ ہے، دونوں ہیں. تو تم اگر دنیا کا ریوارڈ چاہتے ہو اور رک جاؤ گے، نقصان تمہارا ہے. کچھ جو میں چاہوں گا اس میں سے تم کو دے دوں گا. جو دنیا اور آخرت دینے کا وعدہ کر رہا ہے، اس سے اگر ہم زوال پذیر دنیا لے لیں تو ہم نے فائدہ کیا یا نقصان؟ جس میں دونوں دینے کی صلاحیت ہے، دنیا کا ریوارڈ اور آخرت کا، میں قرآن سے نہیں ہٹ رہا ہوں، دنیا کا ریوارڈ اور آخرت کا ریوارڈ دونوں دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہم اگر اس سے دنیا کا ریوارڈ لے لیں، آخرت کا نہ لیں، تو کیا ہوا؟ جو چیز زائل ہو جائے گی، زوال پذیر ہے، ختم ہو جائے گی، وہ مانگ لیا. جو چیز ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی، اسے ہم نے چھوڑ دیا. جبکہ وہ کہہ رہا یہ بھی دیتا تھا اور وہ بھی دیتا تھا. اللہ غنی، اللہ غنی وانتم الفقراء. میں غنی ہوں، تم فقیر ہو. فقیر کو مانگنا صحیح آنا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ کس سے مانگ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے یدعو الانسان بالشر دعاہ بالخیر وکان الانسان عجولا، انسان تو برائی مانگ لیتا ہے اچھائی کی جگہ، اور انسان تو بڑا جلد باز ہے. یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، جی ہوگا کیا اس سے؟ تو بولے کیا ہوگا، جو چاہ رہا ہوں وہ مل جائے گا. اس سے تمہارا نقصان ہے؟ بولے نقصان نہیں ہو سکتا. یہ بچہ کبھی جب آگ کی طرف چلا جاتا ہے اس کے لیے تو آگ چمک ہے، روشنی ہے، آپ اسے روک دیتے ہیں. لیکن ہر چیز جو چیز بچے کے لیے آگ ہے اور آپ بھی سمجھتے ہیں وہ آگ ہے اور بچہ نہیں سمجھتا اور چلے جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بڑوں کے لیے آگ نہیں ہے جو بڑے نہیں سمجھ سکتے اور اللہ سمجھتا ہے. اگر یہ سمجھے کہ ہم ہر چیز سمجھ سکتے ہیں تو وہی لوگ فرعون بنتے ہیں، وہی لوگ نمرود بنتے ہیں، وہی لوگ حامان بنتے ہیں، وہی لوگ یزید بنتے ہیں. ہم سب کچھ جانتے ہیں. وہ بچہ آگ کی طرف جاتا ہے اس کو نہیں پتا ہے. انسان کو اللہ نے ایسی بہت سی آگیں بنائی ہیں کہ جو اس دنیا کی نظر سے نہیں دیکھی جا سکتی. وہ غطا کا اٹھنا، وہ پردے کا اٹھنا ضروری ہے، اور وہ پردے کو اٹھانے کے لیے عبادتیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، قمص ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولیٰ تبرا، یہ سب اور سب وہ غطا کو اٹھانے کے لیے ہیں، وہ پردے کو اٹھانے کے لیے ہیں، تاکہ وہ پردہ جب اٹھ جائے تو یقین کی حالت میں ہم جب عبادت کریں گے وہ عبادت کا رنگ اور ہوگا بنسبت اس عبادت کے جو شک اور شبے کی حالت میں ہو رہی ہو، اور جو یہ یقین نہ ہو کہ قیامت کیا ہو. کیف تتقون، تم کیسے تقوی اختیار کرو گے اگر تم اس دن کا انکار کرتے ہو کہ جو بچے کو بوڑھا کر دے گا. قرآن کی آیت، قیامت کا پس منظر نظر آتا ہے تو عمل بدل جاتا ہے، دنیا اور آخرت کا عمل ہوتا ہے، اور قیامت کا پس منظر نظر نہیں آتا تو دنیا کا عمل ہوتا ہے. اس میں انسان اپنا بھی نقصان کرتا ہے، اپنے اطرافیوں کا بھی نقصان کرتا ہے، کہ کیونکہ جو چیز میں خدا نہیں ہے اس میں برکت نہیں ہو سکتی، اس میں شارٹ ٹائم بینیفٹ ہو سکتا ہے، اور وہ بینیفٹ فقط اور فقط مادی رہے گا، مانوی نہیں رہے گا. تو آپ دیکھتے جائیے جہاں جہاں پر مادی ذخائر بڑھتے جا رہے ہیں، دولت کے انبار بڑھتے جا رہے ہیں، وہاں پر سکون بڑھتا جا رہا ہے یا اضطراب؟ جتنی دوائیں سکون پہنچانے کی، سکون فراہم کرنے کی یورپ اور امریکہ میں بکتی ہیں، ایسے نیشنز جس کی پر کیپیٹا انکم بہت زیادہ ہے اتنی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں نہیں بکتی ہیں. ضرورت بھی نہیں ہے، آپ پرسنٹیجز دیکھ لیجئے. کیوں؟ مادی ترقی سے انسان کا بدن آرام پا سکتا ہے، انسان کو سکون بدنی مل سکتا ہے، روحی سکون کے لیے کوئی اور بستر ہوتا ہے، روحی سکون کے لیے کوئی اور بستر ہوتا ہے، اور وہ بستر جب تک کہ اللہ سے ربط پیدا نہیں ہوتا تب تک وہ بستر فراہم نہیں ہوتا. وہ بستر جب فراہم ہو جاتا ہے تو بدن کو تلوار لگے تب بھی کامیابی، بدن کو بھوک برداشت کرنا پڑے شیب ابی طالب میں تب بھی کامیابی، نو کے نیزہ پر سر، لوگوں کے لیے تماشا پھر بھی کامیابی. سب کو کاٹ دینے کے بعد یہ کہنا کہ دیکھو ہم نے تمہارا کیا حال کیا، کہا کہ ہم نے تو سوائے اچھائی کے کوئی اور چیز دیکھی ہی نہیں. یہ زینب کا کہنا کہ ہم نے اچھائی کے علاوہ کوئی اور چیز کربلا میں نہیں دیکھی، یہ پھر کامیابی؟ معاذ اللہ کوئی غلط بات بول رہے تھے یا سچی بات بول رہے تھے؟ صحیح بات بول رہے تھے. سچ بول رہے تھے یا معاذ اللہ غلط بول رہے تھے؟ سمجھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ ہار بھی گئے لیکن ہار مان نہیں رہے ہیں. جنہوں نے زندگی کو فقط جیتنے کے لیے گزارا ہے ان کو ہار سمجھ میں نہیں آتی، مان لینا تو دور کی بات ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. ان کو ہار کا مفہوم سمجھ میں ہی نہیں آتا، جس طریقے سے ہم کو آخرت سمجھ میں نہیں آتی. آخرت کے پس منظر میں کربلا کو دیکھیے, کامیابی کامیابی, آخرت کا منظر نکال دیجئے کیا ہے. اگر دنیا کی بات ہے تو یزید کی حکومت اپنی جگہ باقی رہی, بعد میں مر گیا. ویسے تو سبھی لوگ مرتے ہیں, کم مدت میں مر گیا. زندگی کو کس شکل سے سمجھنا ہے. آج کے زمانے میں ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کو استعمال کرتے ہیں, جبکہ ہمارے دین کے پیشوا انبیاء اور ائمہ اوصیاء یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور دین کو استعمال کرتے ہیں. ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں, اللہ کو استعمال کرتے ہیں, وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور دنیا کو استعمال کرتے ہیں. دنیا استعمال کیے جانے والی چیز ہے, محبت کرنے والی چیز نہیں ہے. جو دنیا سے محبت کر لے گا وہ اللہ سے محبت نہیں کر سکتا, جو اللہ سے محبت کر لے گا دنیا کو بہتر استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لے گا. دنیا انسان سے چھوٹی چیز کا نام ہے. دنیا انسان سے, جو انسان اپنے سے چھوٹی چیز سے محبت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا کر لیتا ہے. جو اپنے سے بڑی چیز سے محبت کرتا ہے یا سب سے بڑی چیز سے محبت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اس کی وسعت کے ساتھ بڑا کر لیتا ہے. جتنا وہ چاہتا ہے اتنا بڑا ہو جاتا ہے. رسول اتنے بڑے ہوئے, علی اتنے بڑے ہوئے, فاطمہ اتنی بڑی ہوئی, حسین اور حسن اتنے بڑے ہوئے, زینب و ام کلثوم اتنے بڑے ہوئے. کیوں؟ کہ محبت دنیا سے نہیں کی, اللہ سے کی. اور اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یا رسول کہہ دو ان سے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری بات مان لو, میری بات مان لو. کہہ دو اے رسول, یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, تم سے اللہ محبت کرنے لگا اور تمہارے گناہ بخشنے لگے گا. انسان کا گناہ انسان کا بوجھ ہوتا ہے, انسان کا گناہ انسان کا بوجھ ہوتا ہے. مجھے چلنے کے لیے یا دوڑنے کے لیے کہیں, اگر میں کچھ کیری نہیں کر رہا ہوں, میرے ہاتھ میں کوئی وزن نہ ہو, میرے گردن پہ کوئی وزن نہ ہو, میرے پیروں میں کوئی وزن نہ ہو, تو میں زیادہ تیز چل سکوں گا یا دوڑ سکوں گا, میری استطاعت ہے. ینگ لوگ ہوں گے, جوان لوگ ہوں گے, وہ اور زیادہ. 20 کلو وزن ڈال دیں کسی کے پیٹ پر, اس کے بعد اس کو کہیں دوڑو, 100 قدم دوڑے گا, اس کے بعد تھک جائے گا. کیوں؟ کہ بولے مجھ پر وزن ڈال دیا گیا ہے. دوڑنے بھی وہی ہوتا ہے, تیرنے میں بھی وہی ہوتا ہے. آپ تیرنے جائیے, وزن لے کر پانی میں اتریے, وزن کے ساتھ آپ کو قدرت تیرنے کی کم ہو جاتی ہے, دوڑنے کی بھی قدرت ویسی. یہ تو دنیا کے راستے, دنیا کے راستے. اللہ کے راستے پر روح حرکت کر رہی ہے, روح پر آپ گناہ کے بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں, بوجھ پر بوجھ, بوجھ پر بوجھ. تو اب اللہ کے راستے پر چلنے کی حرکت کند ہوگی یا تند ہوگی, تیز ہوگی یا کم ہو جائے گی؟ سیدھی سیدھی بات ہے, سبھی کہیں گے کہ بھائی گناہ کے بوجھ سے روح کی حرکت بسوئے خدا کند ہو جائے گی, تیز نہیں رہے گی, سپیڈ کم ہو جائے گی. اب اللہ یہاں کہہ رہا ہے, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. دیکھو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا. گناہ بخشنے کا فائدہ کیا ہوگا روح کو؟ جو روح سمجھ رہی ہے وہ یغفر لکم ذنوبکم کا مفہوم, وہ تو کھل اٹھے گی اور اطاعت رسول اتنی کرے گی کہ پورے ہی گناہ ختم ہو جائیں. اس آیت کے ذیل میں جہاں اللہ تک کہہ رہا ہے وہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, ہم تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. مالک ایسوں کو کیوں پسند کرتا جو تیرا گناہ کیے ہیں؟ مجھے گناہ سے زیادہ توبہ کی فکر ہے, مجھے غلطی سے زیادہ سدھار کی فکر ہے. غلطی تم کر سکتے ہو, تم سدھار بھی کر سکتے ہو, میں تمہیں سدھارنے کے واسطے پیغمبروں کو بھیجا ہوں, میں نے تمہیں سدھارنے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا ہے, میں تمہیں سدھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. اس لیے کہہ رہا ہوں یحب التوابین, توبہ کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے اور اپنے آپ کو پاک رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے. توبہ سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے, کئی چیزیں اور بھی ہیں جہاں سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. اے رسول ان کے پاس سے پیسہ لو صدقے کے عنوان سے تاکہ اس کے ذریعے سے تم ان کو پاک کر سکو. صدقہ دینا, صدقے کا مطلب ہم جو بولتے ہیں وارن پھیرن نہیں ہوتا, صدقے کا مطلب اچھی نیت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کسی ضرورت مند کو پیسہ دیا جائے, حتیٰ زکوٰۃ خمس جو بھی ہیں وہ سب صدقات میں سے ہی آتے ہیں. صدقہ ایک کلی عنوان ہے, ایک جنرل عنوان ہے جو سب پر اطلاق ہوتا ہے, اپلائی ہوتا ہے. تو اگر یہ بھی کیا جائے قربتاً اللہ کے طریقے سے جو جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں وہ سب انسان کی روح کو بلند کرتے ہیں, توبہ کو قبول کرنے کے لیول پر لے جاتے ہیں, اور انسان کے گناہ جیسے کم ہوتے جاتے ہیں اللہ کے راستے پہ اس کی سرعت بڑھتی جاتی ہے. اور اللہ کے راستے پہ چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راستوں پر کوشش کرتے ہیں ہم یقیناً ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں, اپنے راستے دکھا دیتے ہیں. کیونکہ اللہ کے راستے پر چلنے والے کے لیے ہر روز ایک راستہ نیا ہوتا ہے. دنیا کے راستے اتنی تیزی سے نہیں بدلتے جتنا اللہ کے راستے بدلتے ہیں. اندازہ تو ہے نا ہماری یہ دنیا کتنی ہے اور کائنات کتنی ہے. یہ مادی دنیا جو اللہ نے بنایا ہے, ہماری 3 ملین دنیاؤں کا تو ایک سورج ہوتا ہے. 3 ملین ٹائم ملٹیپلائی کر دیں دنیا کو سائز میں تو ایک سورج ہوتا ہے. ایسا ایک سورج جو ہماری دنیا کا سورج ہے ویسے بلینوں سورج موجود ہیں. یہ مادی, اس کے اوپر روحی, یہ مادی اس کے اوپر روحی. تو جب مادے کا اندازہ یہ ہے تو اس کے اوپر کا روحی اندازہ کتنا نہیں ہوگا. تبارک الذی, بابرکت ہے کہ جس نے اپنے بندے کو لے کر گیا کہاں پر. اب بولیے حرکت کی, میزان طے کیجئے کہ حرکت ہوتی تو کیسی ہوتی ہے. اسراب عبدہ لیلہ من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ, یہ اللہ کیسا بابرکت ہے, یہ کیسا بابرکت اللہ ہے. تو روحی راستوں پر چلنے والوں کے لیے دین ہے, روحی راستوں کو اختیار کرنے والوں کے لیے دین ہے, روح کو سمجھ کر اپنی اس کی خوبیوں کو سمجھنے والوں کے لیے دین ہے. روح کیسے طاقتور ہوتی ہے, اس کی غذا کیا ہے, اس کو سمجھنے والوں کے لیے دین ہے. روح کو کیا چیز کمزور کر دیتی ہے, اس کو سمجھنے والوں کے لیے دین ہے. اور وہی صلاحیت رکھنے والوں کے لیے حسین کی قربانی بھی ہے, وہی فکر کو رکھنے والوں کے لیے حسین کی قربانی بھی ہے, وہ قربانی کے جو حسین نے ان سب چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے دیا ہے. اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوتے, یہ لمبے فاصلے نہیں ہوتے, یہ بلندیاں نہیں ہوتی, یہ عظمتیں نہیں ہوتی, تو حسین کبھی مدینہ نہ چھوڑتے. جب مدینے میں وسط ماہ رجب یہ اطلاع ملی کہ معاویہ واصل جہنم ہو چکا اور یزید کو اس کی جگہ پر بٹھا دیا گیا, اور اس نے ولید کو جو گورنر تھا مدینے کا خط لکھتا ہے کہ 3 لوگوں سے فوراً بیعت لے لی جائے, جس میں ایک ابا عبداللہ الحسین, 2 عبداللہ ابن زبیر اور 3 عبداللہ ابن عمر, ان سے فوراً کا فوراً بیعت لیں اور ان پر سختی کی جائے, سختی کی جائے. وہ مروان کو بلاتا ہے ولید, مروان ابن حکم ولید سے پہلے گورنر تھا مدینے کا معاویہ کے دور میں پہلے, اس کو بلاتا ہے مشاور کے طور پر کہ بھئی یہ ہو گیا ہے اب کیا کریں. وہ بھی مشورہ دیتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے بیعت لے لو ورنہ بول نہیں سکتے کہ کیا ہوگا. امام حسین مسجد النبوی میں عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ بیٹھے ہیں, کہتے ہیں لگتا ہے کہ کچھ خبر ہے اور لگتا ہے کہ ان کا جو طاغی تھا طغیانگر تھا وہ مر چکا ہے, اور یہ حرکت اس بات کی ہے کہ یہ لوگ ہم سے کچھ طلب کریں گے. اس سے پہلے کہ وہ طلب ہو عبداللہ ابن زبیر مکے کی طرف روانہ ہو گئے. امام حسین کو بلایا گیا, امام حسین بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ ولید سے ملاقات کے لیے گئے اور وہاں پر ایک چھوٹا سا خطبہ امام کا ملتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت وحی کا مرکز رہے ہیں, رسالت کی معدن رہے ہیں, کان رہے ہیں, ہمارے سے ہدایت باقی رہی ہے, فرشتے ہمارا طواف کرتے ہیں اور مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. لیکن یہ بات ہمارے اندر میں ہو رہی ہے, یہ بات ہمارے اندر میں ہو رہی ہے, ابھی فرصت ہے, تم بھی سوچو اور میں بھی سوچتا ہوں کہ لوگوں کے درمیان اس بات کو چھیڑیں گے. امام نے کہہ دیا. اس وقت مروان نے ولید سے کہا کہ اب اگر تم بیعت نہیں لے لوگے تو اس کے بعد تم کو موقع نہیں ملے گا, اور اگر یہ یہاں سے نکل جائیں گے تو مشکل ہو جائے گی, بہتر ہے یہیں پر ختم کر دو. اس وقت امام کی آواز بلند ہوتی ہے اور بنی ہاشم کے جوان دربار میں داخل ہوتے ہیں, بات وہیں پر ختم ہو جاتی ہے. مروان پھر امام سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں, آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ بیعت کر لیں. امام کا ایک پھر ایک چھوٹا سا جملہ ہم کو تاریخ میں ملتا ہے. علی الاسلام السلام اذ بلیت الامۃ برعین مثل یزید. جواب میں امام کہتے ہیں کہ اسلام کو خدا حافظی کہنی پڑے گی اگر یزید جیسا حاکم بن جائے مسلمانوں کا. یہ کیفیت امام کی ابتدا سے رہی ہے. کربلا میں آ کر وہ بیان نہیں ہوا ہے یا راستے میں وہ بیان نہیں ہوا ہے, ابتدا سے امام بالکل واضح طور پر کہہ رہے تھے کہ مجھے یہاں پر بیعت نہیں کرنی ہے, اور اسلام اگر میں بیعت کر لیتا ہوں تو باقی نہیں رہے گا. اور امام کو معلوم تھا, امام کو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے. اسی رات اپنے جد کی قبر پر جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ امت نے مجھ سے ٹھیک سا رویہ اختیار نہیں کیا, کیونکہ عظمت حسین کو کوئی سمجھ ہی نہیں سک رہا تھا. دنیا اتنی رنگین ہو چکی تھی رسول کے 50 سال بعد کہ لوگوں کو روحی حرکت کا نام و نشان بھی سمجھ میں نہیں آتا. جس کی طاقت تھی وہی بڑا تھا, جس کی طاقت نہیں تھی وہ چھوٹا تھا. اس میں اللہ کا ہونا یا نہیں ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. اللہ کے ساتھ حسین تھے تو اجتماعی طور پر ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. جاؤ حشم رکھنے والے لٹیرے تھے, اجتماعی طور پر ان کی عزت تھی, حتیٰ ان کی عزت تھی, ان کے کنیزوں کی عزت تھی, ان کے لیے جو گانے گاتی تھی ان کی عزت تھی. میں تاریخ سے کہہ رہا ہوں, اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں. دورے امام زین العابدین میں ہم دیکھتے ہیں, تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینے کی ایک مشہور گانے والی جب عمرے کی نیت سے نکلتی ہے تو اس کے پورے قافلے کے کون تھے اور کون کون آ کر اس سے ملاقات کیا, اس کی ڈیٹیلز آپ کو تاریخ میں ملتی ہیں. جب وہاں گئے تو گورنر آئے تھے, وہاں گئے تو وہ راستے میں وہ ملے, وہاں گئے تو مکے کے گورنر نے اس کا استقبال کیا. اب آپ بتلائیے کہ ایسی جگہ کے اوپر جہاں پر ناچنے گانے والوں کی عزت ہو رہی ہے, وہاں پر کوئی حسین کی عزت کرے گا؟ زین العابدین علیہ السلام کی کوئی عزت کرے گا؟ کوئی عزت نہیں تھی, کیونکہ اللہ سے ربط ٹوٹ گیا تھا. آج جب ہم کہتے ہیں کہ امام سے دور ہونے کا مطلب اللہ سے ربط ٹوٹ جانا ہے تو لوگ کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے, تم اللہ کے برابر کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا ہوں اللہ کے برابر, یہ اللہ کے غلام تھے, اللہ کے بندے تھے, مگر ایسے اللہ کے بندے تھے کہ جو اللہ کے علاوہ کوئی چیز ان کو نظر نہیں آتی تھی. تو ان سے دشمنی, ان سے مخالفت, اللہ سے مخالفت, یہ رسول کی روایتوں میں ہر جگہ پر موجود ہے. ہر جگہ پر موجود ہے، چاہے وہ غدیر قم میں ہو جہاں پہ کہا ہے کہ اے اللہ جو ان سے دوستی کرے گا تو ان سے دوستی کرنا، اور جو ان سے دشمنی کرے گا تو ان سے دشمنی کرنا، یہ غدیر میں بھی ہے. جناب فاطمہ تو زہرا کے تعلق سے بھی ہے کہ جس نے اذیت پہنچائی فاطمہ کو اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جسے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. یہ روایتیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں ہمارے کتابوں میں اور برادران اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو اہل سنت و اہل تشیع کے درمیان کامن نہ ہو، کامن ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ان کی اطاعت واجب ہے، اس عنوان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ نہیں بولتے. ہماری محبت ان سے اس لیے ہے کہ ہماری اللہ کی محبت ان کی محبت کی طرف لے آتی ہے. اگر ہماری اللہ سے محبت نہیں ہے خدا نہ خواستہ اور ان سے محبت ہے تو ہاں ہم بگڑ گئے. اللہ سے محبت کٹ جائے اور ان سے محبت ہو جائے یہ بھی قبول نہیں کریں گے. انہوں نے کبھی ایسے کو قبول نہیں کیا جو کہتا ہے کہ ہم اللہ سے تو محبت نہیں رکھتے، آپ سے محبت رکھتے ہیں. ہر وقت انہوں نے لعنت کہی ایسے پر، کیونکہ جو حقیقت کو نہ مانے ہیں وہ تو مجاز کو کیسے مانے گا. جو جہاں سے نور نکل رہا ہے وہ نہیں مانے تو جو منور ہو رہے ہیں ان کو کیسے مانے گا، اور جو حقیقی خالق کو نہ مانے تو اس کے بہترین مخلوق کو کیا مانے گا، اور اس کا راستہ کیسے اختیار کرے گا. تو یہ راستہ سمجھنے والا تھا امام حسین نے انکار بیعت کیا اور اپنے آپ کو اس طریقے سے جدا کرتے ہوئے جو عوام کا طریقہ تھا، اپنے خاص پیام کے ساتھ مدینے سے نکلتے ہیں اور مکے تشریف لاتے ہیں. مکے میں تقریباً 5 مہینے گزارنے کے بعد، پورا شعبان رمضان شوال ذیخان روز عرفہ، یہ اعلان کرتے ہوئے حج کو عمرے سے بدل کر چھوڑتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ جو چاہتا ہے کامیاب ہو جائے وہ اپنا خون دل ہمارے راستے پر بہانے کے لیے تیار ہو جائے. اونٹ پر بیٹھ کر یہ خطبہ امام نے فرمایا ہے تاکہ جتنے حاجی ہیں ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ حسین اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے قیام کیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں سار اللہ، اے اللہ کے خون، اللہ کا خون نہیں ہوتا، اللہ کا خون نہیں ہوتا، سب کو پتا ہے. وہ خون جو اللہ کے نام پر بہایا جاتا ہے، جو اللہ کا خالص بندہ ہوتا ہے اس کے خون کو تشبیہ دی جاتی ہے. جیسے اللہ کا گھر نہیں ہوتا لیکن کعبے کو کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ مٹی کے پتھر کے گھر میں نہیں رہ سکتا لیکن اس سے قربت سے اس کو کعبۃ اللہ کو اللہ کا بیت اللہ کہتے ہیں، اس میں معاذ اللہ کوئی شرک نہیں ہے. اسی طریقے سے حسین کو سار اللہ ابن سارے کہتے ہیں، اس میں بھی کوئی شرک نہیں ہے. یہ محبت جو ہے اگر اللہ کے مقابل میں ہو تو شرک ہو جائے گا، اگر یہ محبت اللہ کے ساتھ ہو تو نہیں ہوگا، کیونکہ ہم دو حقیقتوں کو نہیں مان رہے، ایک حقیقت، ایک اس کا یہاں پر بہترین نمونہ، اور وہ نمونہ وہی ہے جو ہم وہاں پر سمجھتے ہیں. وہ چیز کیا ہے یہ چیز ہم کو سمجھائے گی. ہم ڈائریکٹلی اگر سمجھ سکتے ہوتے تو ہم کو یہاں پر ضرورت نہیں ہوتی، اور 124,000 پیغمبر اور ہزاروں ائمہ کی ضرورت تاریخ میں ہوتی نا. ان کا وجود ضروری تھا اس لیے ان کا وجود ہے. اگر ہم ڈائریکٹلی پردہ اٹھانا سیکھ لیتے، وہ عبادتوں کے درجوں کو پا لیتے بنا ان کو دیکھے ہوئے، ان کو دیکھنے کے بعد ہم نہیں پا سک رہے ہیں، توجہ کا محتاج ہوں، ہم ان کو دیکھنے کے بعد نہیں پا سک رہے ہیں کہ جو کر کے دکھا کے گئے ہیں تو ان کے نہ ہوتے ہوئے کیسے دیکھ پاتے. اب بتلائیے ان کا احسان ہماری جانوں پر روحوں پر، اگر ہم کو اللہ کا سفر طے کرنا ہے تو کتنا ہے. اب بتلائیے کہ کربلا میں جو کچھ ہوا، ایک ایک خون کا قطرہ جو بہایا گیا، چاہے وہ حر کا ہو، چاہے وہ زہیر ابن خائن کا ہو، چاہے وہ حبیب ابن مظاہر کا ہو اور مسلم ابن اوسجہ کا ہو، چاہے وہ بنی ہاشم کے جوانوں کا ہو، چاہے وہ حسین کا ہو، ایک ایک خطرہ جو بہا ہے اس خطرے سے ہماری زندگی جڑی ہے یا نہیں ہے. کون سی زندگی؟ مادی نہیں، روحی زندگی کی بات کر رہا ہوں. ہماری روحی زندگی وہ ایک ایک بہتے ہوئے قطرے سے جڑی ہوئی ہے، اس کا درد اگر ہمارے دلوں میں رہ گیا، بس گیا، تو وہ خون بیکار نہیں گیا، ہر خون کے قطرے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی روحی حیات کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور جو نہیں سمجھ سکے وہ خون ان کے لیے معنی نہیں دے گا۔ ہمیں کربلا کو معنی دینا پڑے گا اپنے لیے، اس بہتے ہوئے خون کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بہتے ہوئے خون کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد وہ خون جو بہتا ہوا سمجھ میں آنے لگا، اس کے بعد آپ چاہے روئیں، من بکا وابکا او تباکا، جو روئے رولائے، رونے والے کی صورت بنائیں، آنسو نکلنا ضروری نہیں ہے، جس کے نکل سکتے ہیں نکلیں، جس کے نہیں نکل سکتے ہیں کم از کم دل پر اس کا اثر مرتب ہو جائے۔ اگر یہ کر لیتے ہیں وجب لہ الجنہ، حدیثیں ہیں 30 سے زیادہ حدیثیں ہیں، مل جائیں گے آپ کو۔ یہ ہے شرط مگر کہ وہ خون میری روحی زندگی سے جڑ جائے۔ جب خون روحی زندگی سے جڑ جاتا ہے تب حسین کی ایک ایک صدا مفہوم اور معنی دینے لگتی ہے۔ حل من ناصر ینصرنی، حل من مغیث یغیثنی، حسین سب لٹا کر جب یہ کہہ رہے ہیں تو قیامت تک کہ ہم آپ جیسے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرا پیام ختم نہیں ہوا، میرا خون ختم ہو گیا ہے، میرا پیام میرے خون سے آگے ہے، میں جب تم سے نصرت طلب کر رہا ہوں تو یہ نہ سمجھنا کہ کربلا کے میدان میں مجھے نصرت طلب کرنی ہے، میں نے جو لٹانا تھا لٹا دیا اللہ کے نام پہ، جو لٹنا ہے وہ لٹ جائے گا، لیکن یاد رکھنا تم اگر ساتھ میرا دینا چاہتے ہو 1400 سال کے بعد تب بھی میری یہ آواز تمہارے لیے حجت ہے۔ حل من ناصرین، یا امام ہم کو تیرے نام پر فخر ہے، تیرے کام پر فخر ہے، ہم میں وہ حوصلہ عطا کر دے کہ تیرے کام کو ہم اس دنیا میں آگے بڑھائیں، اور وہ روحی حیات جس کو زندہ کرنے کے لیے تو نے اپنی شہادت اور اپنے بچوں کی شہادت پیش کی، ہم میں وہ حوصلہ آ جائے کہ اس روحی حیات کو عام کر سکیں اپنے لیے، غیر کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔